أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. تھوڑا سا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. چند دن کے روزے ہیں اور اس سے امید ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. چند گنے چنے دن ہیں، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی تعداد پوری کر لے، اور جو کوئی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ فدیہ دے. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو زیادہ بہتر ہے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. رمضان میں مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھنے والی ہے. اب تم کو لازم ہے کہ جو بھی کوئی اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے طریقہ تمہیں سکھایا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی جو روزوں کی تعداد پوری کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس کرو اور اس کو بیان کرو اور شکر گزار بنو. الحمدللہ یہ رمضان کے تعلق سے یہ ساری آیتیں ہم ہمیشہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، اور اس میں بیسیکلی جو بات بتائی گئی ہے، سب سے پہلی آیت میں جو ابھی ہم نے تلاوت کی، کہ لعلکم تتقون، کہ امید ہے تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. اگر دیکھا جائے تو پوری اسلامی تعلیمات ہے، یا پوری اسلامی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر جہاں پر بھی کوئی جذبات کی بات آئی ہے، کوئی ایموشنس ہیں، کوئی دلوں کی بیماری کا ذکر آتا ہے، یا پھر اگر کوئی نیکی کا ذکر آتا ہے، تو بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل کا ذکر کیا ہے، قلب کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا تو یہ سلامت دل کیا ہوتا ہے. دیکھا جائے تو جو سلامت دل ہے وہی تقویٰ والا دل ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، یہ دل کی طرف اشارہ کر کے، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا یہ روزوں کا جو خاص مقصد ہے وہ ہے ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور تقویٰ کیا کرتا ہے آپ کی؟ تقویٰ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے. یعنی اگر ہم کو دیکھنا ہو کہ یہ رمضان جو آنے والے ہیں، تو یہ رمضان آئے اور ہم نے اس رمضان کو گزارا، الحمدللہ روزے تو ہم میں سے ہر کوئی رکھتا ہے، ہے نا؟ آپ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم سب روزے رکھتے ہیں، کوئی ہم میں سے روزے نہیں چھوڑتا ہے. ایون ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں پوری، ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں کہ ان روزوں سے، اس رمضان سے، کیا ہمیں وہ تقویٰ کی جو کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے تو وہ ملی یا نہیں ملی؟ تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، کیسے ہم اس کو جانچیں گے، کیسے ہم اس کو پرکھیں گے کہ تقویٰ ہمارے اندر آیا؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی گناہوں سے دور ہے یا نہیں. اگر ہم گناہوں سے بچنے والے بن رہے ہیں، یا ہم گناہوں سے بچنے والے بن گئے، یا ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا گناہ اب ہم کو اتنا ہی برا لگتا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گندگی ہم کو بری لگتی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کا مقصد رکھا تھا وہ تقویٰ ہمیں حاصل ہو گیا. لیکن رمضان کے بعد اگر ہم یہ سوچیں کہ اچھا ویلکم بیک ٹو شیطان یا پھر اس طرح کی پارٹیز، جیسے آپ نے دیکھو کہ عید کے دن اکثر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ اچھا چلو آج فلم دیکھنے چلو، یا جو عید ہی ملی ہے اس کو فلم دیکھنے میں یا پھر لغویات میں سرو کرتے ہیں، تو اگر یہ کام اسی طرح سے ہو رہے ہیں جو رمضان سے ایک مہینہ پہلے ہوتے تھے تو آپ اس کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا سمجھے، یعنی جو رمضان کا مقصد تھا، جو تقویٰ تھا، وہ حاصل نہیں ہوا. امام ابن قیم جوزی اور امام غزالی رحمہ اللہ کے دو تین بہت ہی اچھے اقوال ملتے ہیں ہم کو، اس میں امام غزالی اور امام القیم جوزی وہ کہتے ہیں کہ میرے رمضان سے آپ کو تقویٰ حاصل ہوا ہی نہیں ہوا، تو پہلے رمضان سے پہلے آپ دیکھیں گے، رمضان سے پہلے اگر آپ کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس رمضان سے تقویٰ حاصل ہو، تو پہلے آپ کو دیکھوں گا کہ آپ کی دل کی کیا کیفیت ہے، آپ کی دل کی کیا حالت ہے، آپ کی خواہشات کیا ہے، کیونکہ سارا ریلیشن، سارا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، کیونکہ ہماری خواہشات بھی کہاں سے آتی ہیں؟ دل سے. جیسے ہمارا کچھ دل چاہ رہا تھا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے، اور تقویٰ کا بھی تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر ایک ایسا پرسن ہو جو بیمار تھا بہت دن سے، جس کو بخار تھا یا بیمار تھا، تو کیا اس کو غذا، ہیوی غذا دی جائے گی یا اس کے لیے وہ ہیوی غذا فائدہ مند ہوگی؟ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسی غذا دیتے ہیں؟ لائٹ سی غذا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے جو رمضان آ رہا ہے اصل میں، تو یہ ایکچولی بہت نیکیوں کا موسم ہے، جس کو ہم نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں، یہ تقویٰ کا موسم ہے، تقویٰ حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو اب ایسے وقت میں وہی دل اس سے فائدہ اٹھائے گا جو مضبوط ہوگا، جو تمام ڈیزیزز سے پاک ہوگا، جس دل میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، جو سلامت دل ہوگا، جو اسٹرانگ ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بیماریاں کب کس پر حاوی ہوتی ہیں؟ جب انسان کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم اس سے تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مہینے سے، تو پھر ہم کو پہلے اپنے دل کو ٹٹولنا ہوگا، اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، ہمارے جو بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات کو، تمام چیزوں کو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاملات، ہمارے معمولات، ہمارے دل کے اندر کے خیالات، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ، ہماری سوچ ایون، وہ سب کیسی ہے. کیونکہ سوچ کا بھی تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے. کیونکہ انسان جو کچھ سوچتا ہے کیا اس کی خبر کسی کو ہوتی ہے؟ صرف ہم جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے. تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تقویٰ، جو کہ یعنی تقویٰ دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، تقویٰ اگر کوئی جس کو، کیونکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جتنی بھی جو جنتیوں کی صفت بتائی گئی ہے وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے؟ متقین ہوں گے. تو لہٰذا تقویٰ جو ہے ایک بہت ہیوی چیز ہے، یہ کوئی بیمار دل اس کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی اسٹرانگ، کوئی سلامت دل، کوئی ایسا دل جو کہ تمام بیماریوں سے پاک ہو، جس کو اس کے تقویٰ کو لینے کی جس کے اندر کیپیسٹی موجود ہو، جو اس تقویٰ کو سنبھال سکے تاکہ باقی کے 11 مہینے بھی وہ تقویٰ پر قائم رہے، وہی اس سے تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں رمضان میں. تو سب سے پہلی بات تو ابھی سمجھے 15 دن ہم کو، جتنے بھی دن باقی ہیں، تو جتنے بھی دن رمضان کو باقی ہیں، تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، میری لوگوں سے ڈیلنگ کیسی ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا رویہ کیسا ہے، میرے اندر عاجزی ہے یا نہیں ہے، کیا میرے اندر لوگوں کو درگزر کرنے کی میرے اندر صفات پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. تو یہ ساری باتیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض جو وساوس ہوتے ہیں یا جو خیالات ہوتے ہیں، تو ہر قسم کے وساوس اور ہر قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ جو جان بوجھ کر لائے جاتے ہیں دل میں، جو گناہ کے خیالات جان بوجھ کر اگر لائے جاتے ہیں تو اس پر ضرور مواخذہ ہوگا. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ جو ہم سورہ حجرات میں پڑھتے ہیں، اس میں کہتا ہے، کہا گیا کہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. اور کچھ جو بیماریاں وہاں پہ بتائی گئی دل کی بیماریاں ہیں، جو کہ بظاہر نظر نہیں آتی ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ دل کے سے تعلق ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس رمضان سے ہم کو تقویٰ لینا ہے، تو پہلے اپنے دل کو سلامت بنانا پڑے گا، پہلے اپنے دل کو ہمیں اسٹرانگ کرنا پڑے گا، پہلے ہمارے دل کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ وہ تقویٰ کو حاصل کر سکے، لے سکے، ابزارب کر سکے، اور اس کے لیے پہلے سے کوشش شرط ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے ماشاء اللہ، اور 6 مہینے بعد تک ان پر اس کا اثر رہتا تھا. سبحان اللہ، تھے وہ رمضان کو بہت زیادہ احتیاط سے گزارتے تھے، اور رمضان کو وہ ایک طرح سے انتظار کرتے تھے. اور اسکالرس یہ بتاتے ہیں، جو بھی جتنے سابقون الاولون تھے، جو ہمارے گزرے ہیں تابعین اور تبع تابعین، ان کے اقوال ان کو ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو رکعتیں ہیں، یعنی تعداد رکعت کم ہو جاتی تھی، لیکن آپ کا قیام بڑھ جاتا تھا. سوچیں ذرا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں تقویٰ ہمیں حاصل ہو، اور جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے، یعنی آپ اتنا زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے تھے، سخاوت میں، عبادات میں، ذکر و اذکار میں، ہر معاملے میں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے پھر ہم کو ویسی چیزیں چاہیے، ہم کو خود کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رکعتیں تو کم ہوں اور ہمارا قیام بڑھ جائے تو اس کے لیے لازمی ہمیں کیا کرنا ہو؟ آپ بتائیں. قرآن یاد کرنا پڑے گا, ہے نا؟ کیونکہ قرآن زیادہ یاد ہوگا تو ہمارا قیام طویل ہوگا نا. اگر ہم کو قرآن کے سورے ہی زیادہ یاد نہیں ہے تو پھر ہمارا قیام کیا ہوگا؟ مختصر ہوگا. جیسے آج کل ہماری نمازوں کا حال ہوتا ہے, تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں ہماری نمازوں کی جو رکعتوں کی تعداد ہے اس پر ہم زیادہ غور نہ کریں, ہم قیام پر غور کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا دو رکعت یہ پڑھ لو, دو رکعت یہ پڑھ لو, دو رکعت یہ پڑھ لو, لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب آپ بہت طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا, تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا لمبا کھڑا ہوتے ہیں, کیوں اتنا پڑھتے ہیں, کیوں اتنا آپ تھکاتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ شکر گزار بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ میں یہ سارے کام کروں. اب دیکھیے یہاں پر ہم نے آخر میں کیا پڑھا, اوپر تو ہم نے پڑھا تھا کہ روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون, اور نیچے قرآن نازل کیا گیا اور اس کے آخر میں کیا کہا گیا کہ لعلکم تشکرون. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو رمضان تقوی اور شکر گزاری. تو شکر گزاری کس بات پر؟ شکر گزاری نعمتوں پر ہوتی ہے نا, ہے نا؟ تو اب یہ شکر گزاری آئے گی کیسے؟ مزید زیادہ سے زیادہ عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اور جب زیادہ سے زیادہ ہم عبادت میں لگے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, لازماً اس کا نتیجہ ہوگا کہ ہم خود بخود گناہوں سے بچ جائیں گے. ہمارے پاس بیکار کے کاموں کے لیے, لغویات کے لیے, کچھ بری سوچوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. جب جس کا سب قرآن سے ہو جائے, آپ سوچیں کیا اس کا دل برائیوں کے بارے میں یا اس کے برائیاں کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم دیکھیں کہ ابھی فی الحال ہمارا تعلق صرف لکھنے پڑھنے کا ہوا ہے نا قرآن سے, جو ہم سیکھتے ہیں, جو اگر ہم طالب علم قرآن کا کورس کر رہے ہیں یا پھر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں, واٹ ایور جو قرآن کا کورس ہے, تو ابھی صرف ہمارا صرف چھوٹا سا کنیکشن ہوا ہے. آپ دیکھیے اسی کی وجہ سے ہم کتنی برائیوں سے بچ گئے نا, بہت سارے لغویات سے بچ گئے, بلا وجہ کی شاپنگ سے بچ گئے, گپ شپ سے بچ گئے, ہر برے کام سے الحمد للہ ہم تقریباً بچ گئے ہیں. الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو آپ دیکھیے جب ہمارا اس کا تعلق جو ہے دل سے ہوگا قرآن سے, یا ہم چاہیں گے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ شکر گزار بنے, تو آپ دیکھیں اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا. یہ جتنے بھی بڑے علماء کرام جو گزرے ہیں, جو بڑے بڑے اسکالرس تھے, آپ دیکھیں کہ ان کے جو اقوال ہیں, آج ہم اتنے امام ابن القیم جوزی کے جو اقوال پڑھتے ہیں, کیوں اس میں اتنا اثر ہمیں نظر آتا ہے, ہے نا؟ کیونکہ وہ لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھیں اس کے لیے. تو امام غزالی اور کچھ اسکالرس کہتے کہ مے بی یہ شاید ہو سکتا ہے امام ابن القیم جوزی کا قول ہو, یا ادر وائز دوسرے اسکالرس کہتے کہ امام غزالی کا قول ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بیسیکلی روزے دار تین قسم کے ہوتے ہیں, اور یہ بہت ہم لوگ سوچیں غور کریں, اور اکثر میں پچھلے سال بھی شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی, تو یہی ان کا جو کوٹ تھا ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ تین قسم کے روزے دار ہوتے ہیں. اب ہم کو خود کو جج کرنا ہے کہ ہم کون سے قسم کے روزے دار ہیں. ایک روزے دار وہ ہے جو روزے کی بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں, اور بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے روزے کی؟ کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کھانا پینا اور شہوانی خواہشات سے رکے رہنا, ٹھیک ہے؟ تو جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی منع ہو گئی, یعنی کھانا پینا اور شوہر اور بیوی کے تعلقات, تو صبح سے لے کر شام تک یہ نہ کرنا. تو یہ فرسٹ نمبر والے جو پہلے نمبر پہلی کیٹیگری والے روزے دار وہ بیسک ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری آتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو, ان تمام چیزوں کو بھی لغویات سے دور رکھتے ہیں. یہ اپنی آنکھوں سے ایسی چیز نہیں دیکھتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اپنے کانوں سے کوئی ایسے جملے نہیں سنتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, تو وہ اور ایک درجہ آگے بڑھ جاتے ہیں سچے, یعنی پہلے والوں سے کیا ہے یہ بہتر ہے, خاص ہے. اور ایک بہت ہی خاص روزے دار ہیں جو سب سے ٹاپ لیول کی, جیسے ہم اگر پڑھتے ہیں نا جو حدیث احسان آتی ہے, اس میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اسلام ایمان اور احسان, ہے نا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, تو وہ پہلے اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر احسان کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اسی طرح سے تیسرے نمبر کے جو روزے دار ہوئے تو وہ کون سے درجے پر ہوئے سمجھے؟ احسان کے درجے پر. اور آپ دیکھیں کہ جو حدیث میں بھی کیا آتا ہے وہ کتنی پیاری حدیث ہے نا, بلکہ ہم کو تو چاہیے کہ ہم وہ یاد کریں کہ انت عبد اللہ کانک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنه یراک, کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. سوچیں کتنا بڑا یہ مقام ہے. اور اگر تم یہ فیل نہیں کر سکتے ہو, یہ احساس نہیں کر سکتے ہو, تو کم از کم تم یہ سوچو, یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور یہ احسان کا درجہ ہے. اور بار بار سورہ یوسف میں یا سورہ آل عمران میں پڑھتے کہ واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ محسنین کو, احسان کرنے والوں کو. تو عبادت بھی جو ہو تو وہ احسان کے درجے کی ہو. تو جو خاص الخاص روزے دار ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ احسان کے درجے پر. وہ اپنے دل کو برے خیالات کو آنے, اپنے دل میں برے خیالات کو آنے سے بھی بچاتے ہیں, وہ لغویات سے بھی دور رہتے ہیں اور برے خیالات سے بھی بچاتے ہیں اپنے آپ کو, بلکہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے या उनके काम जो होते हैं वो और फलाह बहबूद के काम होते हैं, कि हम और क्या फलाह बहबूद के काम कर सकते हैं खुद अपने लिए भी और पूरी उम्मत के लिए। तो इससे आप सोचें कि असल जो तकवा है, दिल में जो तकवा जब होता है, ये जब तकवा आता है दिल में, तो उसमें इंसान फिर क्या चाहता है कि वो अपनी फलाह तो चाहता ही चाहता है, साथ में वो सब की फलाह भी चाहता है। वो चाहता है कि सारे लोग भी उन गुनाहों से, उन बुराइयों से बचें, ताकि वो भी तकवा का आला मुकाम हासिल कर सकें और जन्नत के आला दर्जात पर फायज हो सकें। इसीलिए जितने भी जैसे इमाम इब्न तैमिया हैं, इमाम क़य्यूम जौज़ी है, इमाम ग़ज़ाली हैं, आप देखिए इनके जो कोटेशन है, ज़्यादातर जो फोकस इन्होंने किया है वो तकवा पर फोकस किया है। जितनी भी आपको इनकी किताबें मिलेंगी उसमें बेसिकली इन्होंने जो बातें बताई वो सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि हम अपने दिल को तमाम बुराइयों से, बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। जैसे दवाई शाफ़ी, अगर आप देखें वो किताब भी क्या है कि जो आते हैं ना दवाई शाफ़ी अलजवाब अलकाफ़ी, हार्ट डिजीज़ के बारे में, कि दिल की जो बीमारियाँ होती हैं, इंसान दिल की वजह से मरा जाता है कि हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। असल तो क्या है कि जो अगर इंसान को जो सही जो कहना चाहिए फिक्र लग जाए, तो उसका दिल सिर्फ और सिर्फ इस फिक्र में लगा रहा है कि मेरा रब मुझसे राज़ी होता है नहीं होता है, मेरे रब को राज़ी करने वाले काम में कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, और मैं दूसरों की नज़र में चाहे कैसी भी लगूँ लेकिन मेरा रब मुझे पसंद करता है नहीं करता है, ये सोच आ जाना, ये दरअसल बेसिकली तकवा है। और आपको मशहूर वाक़ा याद होगा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, कुछ लोग इसको वीक कहते हैं, यानी इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन एक्चुअली दूसरी रिवायत जो है इसको वो साबित करती है। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तकवा क्या है, तो काब बिन मालिक ने उल्टा उन्हीं को सवाल किया और कहने लगे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या कभी आप किसी कांटेदार रास्ते से इस तरह से गुजरे हैं जहाँ पर आस पास में कांटेदार झाड़ियाँ हों? तो उन्होंने कहा कि हाँ गुजरा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे आप गुजरते? तो कहा कि मैं अपना दामन समेटते हुए गुजर जाता हूँ ताकि उन कांटेदार झाड़ियों में मेरा दामन ना अटके। तो कहने लगे बस यही तकवा है। तो इस दुनिया में रहते हुए यहाँ के जो गुनाहों की आलूदगियाँ हैं, यहाँ दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं, जो पुरकशिश है, इतनी दुनिया बनाई गई है, उन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए ये बचते बचाते उसमें इन्वॉल्व हुए बगैर वहाँ से अपना दामन समेटते हुए के आएंगे मनाजिर, रास्ते में खूबसूरत मनाजिर आएंगे, आपका दिल जो है उस तरफ खींचेगा भी, लेकिन आपको क्या करना है, दामन को बचाते हुए वहाँ से गुजर जाना है। और यही तकवा है। सबने हम सोचते कि अच्छा तकवा, अच्छा कोई और ही लोग होते हैं तकवा वाले, हम सोचते कि अच्छा शायद जिनकी पेशानी पर बहुत बड़ा नमाज का गट्टा हो और जिनका लिबास बिल्कुल ही कोई नूरानी लिबास हो या फिर कुछ और इस तरह की हमारी इमेजिनेशन से, लेकिन यकीन है कि तकवा यही होता है। ठीक है, वो भी कुछ निशानियाँ होती हैं, लेकिन असल तकवा कहाँ होता है? दिल में होता है। तो गुनाहों से बचना और नेकियों की तरफ बढ़ते रहना, ये तकवा है असल में। तो असल में तकवा तो अगर आप रूट पर जाएँ आप तकवा के, तो क्या उसका रूट है? वाव काफिया। और अगर काफ़ की का मानिए अगर हम ले सिर्फ अरबी ज़बान में, तो क्या होता है? बचना। हम पढ़ते ना उसमें सूरह तहरीम में, या अय्युहल्लज़ीन आमनु कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालों क्या करो, बचाओ अपने आप को, कू अंफुसकुम बचाओ अपने आप को। तो कू का मानी बेसिकली कि बचाओ और की बचना। तो असल तकवा का मतलब ये कि बचना। तो जब गुनाहों से बचेंगे तो लाजमन फिर आखिरत में किससे बचेंगे? आग से बचेंगे। ठीक है ना, यानी तकवा क्या करता है, किससे बचाता है? आग से बचाता है। और हम सब की ख्वाहिश क्या है? किससे बचना? आग से बचने की ना। क्योंकि आप देखिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, मुझे उनका वो वाक्य बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि बार बार उनका मामला ये था उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, कि वो आग जब भी कहीं जलती देखते तो वहाँ पर करीब में हाथ ले जाते और कहते कि ए उमर, क्या बर्दाश्त कर सकते हो ये आग? तो फिर खुद ही जवाब देते कि नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता उमर। तो फिर कहते कि ए उमर, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? तो आप देखिए कि अगर जब भी खुदा ना खास्ता कुछ हमारे दिल के अंदर इस तरह से बीमारी पैदा होने लगे, कुछ हार्ट डिजीजेस हो हमारे, या किसी के ताल्लुक से बदगुमानी आने लगे, या हसद हो, या कीना हो, या कभी बाज़ूक़त इंसान हठधर्म हो जाए कि मैं नहीं माफ़ करता, या मैं नहीं दरगुजर करता हूँ, या आजिज़ी उसके अंदर आने, तो उस वक्त सोच लें कि क्या मैं अपने आप को जहन्नम की आग के लिए तैयार कर सकता हूँ? बना क्या मेरे अंदर कुव्वत है कि मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकूँ? तो खुद ब खुद जवाब क्या आएगा? नहीं। तो इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है कि अपने आप को प्रोडक्टिव आप बनाएं, यानी अपने अंदर ऐसी सिफात आप पैदा करने की कोशिश करें जो तकवा के लेवल तक पहुँचाती हो। और तकवा कोई ज़ाहरी माने नहीं रहता, यकीन जाने तकवा पूरे दिल की कैफियत है। दिल की कैफियत का नाम ही तकवा है, कि आपके दिल के अंदर ये सोच हो तो सबको क्या मैंने माफ़ किया नहीं किया। फिर हम देखें कि क्या मुझे दरगुजर करने की आदत मेरे अंदर है ही नहीं है। अगर पिछले साल मुझे किसी ने कुछ कहा था तो मैं उससे अब तक नाराज़ हूँ, तो क्या मैंने उसको दिल से माफ़ कर दिया नहीं कर दिया? اگر میرے خاندان کے کچھ معاملات ہیں, اب دیکھیے روزے میں یوزلی کیا ہوتا ہے کہ سب کا ٹیمپر لوز ہوتا ہے کیونکہ بھوک ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے ہر ایک کو بس ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہا ہوتا ہے. اکثر یہ سننے میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ پروڈکٹیو مسلم میں جو چھوٹے سے کارٹون کے سلسلے میں بتائے گئے تھے کہ چھوٹے سے کار جا رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے آگے پیچھے نکل گئے, دونوں کار میں سے اترے اور جھگڑا شروع کر دیا. تو کیوں ان کو کہا گیا کہ روزے میں کیا کرو, تم کہہ دو کہ میں کیا ہوں روزے سے ہوں, تو روزے دار کیا نہیں کر سکتا, جھگڑا نہیں کر سکتا. تو ایکچولی ایک مہینہ ہم کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ یہ ایک مہینہ آپ ٹرین ہو جائے تاکہ پھر باقی کے 11 مہینے میں بھی آپ ان تمام چیزوں سے بچ سکیں, غصے سے بچ سکیں. پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا شیطان قید کر دیے گئے ہیں, یہ بھی ہم بیسیکلی ہمارے یہاں پر سوچ پیدا تھا کہ اچھا شیطان تو بند کر دیا گیا, کوئی گناہ کے کام تو نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے فتح الباری میں, امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں, انہوں نے اس حدیث کے ایکسپلینیشن میں لکھا ہے جس میں جو ہم مشہور حدیث پڑھتے ہیں رمضان کے تعلق سے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو اس حدیث کے ایکسپلینیشن میں فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ کہنے کا مقصد یہ حدیث میں کہ ایکچولی شیطان جو بڑے بڑے شیطان ہیں وہ تو قید کر دیتے ہیں, لیکن جو چھوٹے شیطان ہیں وہ تو اپنی جگہ کام کرتے ہیں. تو دیکھا جائے تو نیکیاں کرنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے, اور جو جرائم ہیں یا کرائم ہیں جو بھی کچھ ہے گناہ کے کام ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. بس یہ نہیں ہوتا کہ پوری طرح بند ہو جائے. آپ دیکھیں دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا بالکل گناہ ختم ہی ہو گیا ہو, ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوا, کیونکہ جب تک قیامت تک تو یہ تو جاری رہے گا سلسلہ. تو بند ہونے کا مطلب ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا جب شیطان بند ہو گئے تب ہم کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اعوذ باللہ کی ضرورت پڑنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اب تو شیطان بند کر دیے گئے. نہیں, آپ سے دراصل ہم سب سے زیادہ, کیونکہ رمضان میں سب سے زیادہ آپ عبادت کرنے والے تھے, سب سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے تھے, کیونکہ دعا بہت بڑی چیز ہے کہ دعا ہم ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تقویٰ عطا کرے. تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور پھر آپ نفس امارہ, اس کے بارے میں اسکالر کہتے ہیں کہ نفس امارہ جو ہوتا ہے بعض اوقات ایسا رول پلے کرتا ہے ہمارا نفس امارہ کہ بعض اوقات وہ شیاطین کو بھی مات دے دیتا ہے. آپ نے دیکھو کبھی کسی نے بہت اچھا میسج بھیجا تھا, شاید آپ لوگوں کے پاس بھی آیا ہو, کہ شیطان اپنا بوریا بستر باندھ کر کہیں جا رہا ہے دکھایا گیا, حالانکہ ایسے کارٹون کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بنانا چاہیے, بہرحال صرف سیکھنے کا اس کا یہ ہے مقصد بتانے کا کہ شیطان اپنا بیگ لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے اب میں جا رہا ہوں, لیکن مجھے فکر ہے کہ میں میرے پیچھے میرا کام کون سنبھالے گا. تو جو ٹی وی چینلس کے جو مالک ہیں سارے, وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے وہ ٹی وی چینل کے مالک کہ بے فکر رہو بھائی, تم جاؤ بے فکر سے, میں ہوں نا تمہارا یہاں پر جانشین, تم جاؤ ایسے ایسے ٹاک شوز کرو رکھواؤں گا رمضان میں کہ رمضان میں کیسے ہم یہ کریں, رمضان میں کیسے افطاری کریں, رمضان میں کیسے سحر کریں, ایسے ایسے لوگوں کو لا کر ٹاک شوز کرواؤں گا اور مارننگ شوز کرواؤں گا کہ لوگ تراویح اور نماز سب بھول جائیں. اور واقعی میں دیکھے ایسے ہوتے ہی ہوتے ہیں, انسان بہکتا ہے اور انسان کیا سوچتا ہے ہم کوئی برے پروگرام تھوڑی دیکھ رہے ہیں, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم تو رمضان کے ٹاپک پر ہی دیکھ رہے ہیں, رمضان کے ٹاپک پر ہی لیکچر سن رہے ہیں, لیکن ادھر تراویح چل رہی ہے با جماعت نماز, ادھر جماعت نماز کھڑی ہے اور ادھر انسان لگا ہوا ہے اس میں. تو وہی والی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری عبادت میں کتنا اضافہ ہوا. یہ بھی بات اسکالرس کہتے ہیں کہ لاسٹ کے جو 10 ڈیز ہیں, یعنی اگر ہم کو دیکھنا ہو کہ ان 20 دنوں کے رمضان سے تھوڑا بہت بھی ہم کو فائدہ ہوا تو آخر کے 10 دن کے ہمارے رمضان اور بہتر گزریں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آخر کے 10 دن آپ تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے, آپ کے ذکر میں, آپ کے فکر میں, آپ کی تلاوت میں, آپ کے نیکیوں کے کام میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا, اور خاص طور سے آپ تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے, لیکن اعتکاف میں بھی آپ رہتے تھے تو اس میں بھی عبادت اور زیادہ سے زیادہ کرتے تھے. تو اگر وہ 20 دن کا ہم نتیجہ دیکھنا چاہتے تو ہم لاسٹ 10 ڈیز دیکھیں گے کہ وہ 10 ڈیز میں ہمارے کیا اضافہ ہوا. تو آپ دیکھیں وہ 20 دن سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے تقویٰ میں اضافہ ہوا, کیونکہ 20 روزے بھی بہت کافی ہیں. تو ہمارے تقویٰ میں اضافہ ہوا نہیں ہوا ہم آخر کے 10 دن دیکھیں گے کہ اچھا ان 10 دنوں میں ہماری عبادت زیادہ ہوئی نہیں ہوئی ہیں, ہمارے صدقات یا خیرات دینے کا جو طریقہ تھا پچھلے سال سے اب زیادہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اور ہم گناہوں سے کتنا بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیکیاں کتنا مزید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم احسان کے درجے پر روزہ رکھیں گے, جو ہم نے 3 روزے دار ابھی پڑھے, تو احسان کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا آخر کے 10 دنوں میں, ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے گا, ہم بھی تیز ہواؤں کی مانند ہو جائیں گے, کثرت سے زیادہ عبادت کریں گے, کثرت سے ذکر و اذکار کریں گے, اور پھر دعائیں بھی ہم کو سکھائی گئی ہیں. خاص طور سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں, تو آپ نے کیا فرمایا تھا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو, لہٰذا مجھے کیا کر دے, معاف فرما دے. تو یہ دعا ہم کو کثرت سے کرنی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ روزہ کیوں اتنی اہم عبادت ہے، حالانکہ اسلام کی جو تمام عبادتیں بہت اہم ہیں، لیکن روزہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں تقوی کی زیادہ آبیاری ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ہمیں دیکھتا ہے، گھر والے ہمیں دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. زکوٰۃ اگر ہم دیتے ہیں تو کوئی ایک پرسن ہو سکتا ہے جس کو معلوم ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے. حج تو ہم لاکھوں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لیکن واحد روزہ کسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف اور صرف بندے اور اللہ سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. سبحان اللہ، کتنا بڑا یہ آنر ہے بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس روزہ چونکہ میرے لیے میں ہی دوں گا. کیونکہ ہم کچن میں اکیلے ہوتے ہیں، مرد حضرات اپنے آفس میں اکیلے ہوتے ہیں، یا بیڈ روم میں کوئی اپنے اکیلے ہو سکتا ہے، ڈرائنگ روم میں کوئی اکیلے ہو سکتا ہے. وضو کرنے کی طرح ہم کون سے دیکھ رہا ہوتا ہے، واش روم کا ڈور بند ہے، وضو کر رہا ہے. اگر وہ کلی کرنا چاہے، کلی جب وہ کرتا ہے تو چاہے تو کیا کر سکتا ہے، تھوڑا سا پانی اوپر لے لیتا ہے. لیکن کرتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے نا، کیونکہ ہمیں کیا یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو یقین ہے، کیونکہ روزے میں یہ 100% تک چلا جاتا ہے یقین کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. بعض اوقات دوسری چیزوں میں انسان کو تھوڑا بہت اس کے اندر آگے پیچھے وہ ہو سکتا ہے کہ اچھا فلاں دیکھ لیا، فلاں نے دیکھ لیا، لیکن یہ تو اس کو یقین ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اور میرا معاملہ. لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ بس الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں، ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب بیسیکلی دو چیزیں اس میں آئی ہیں، ایمان اور دوسرا کیا ہے، احتساب. ایمان تو ہم سب کو معلوم ہے، الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، کیونکہ روزہ جو بھی رکھتے ہیں وہ کون ہیں، ایمان والے ہیں. لیکن یہ احتساب کیا ہوتا ہے، احتساب کس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کا حساب لینا، ٹھیک ہے، جائزہ لینا، اپنے آپ کو جج کرنا یا اپنے بارے میں جاننا کہ میں کیسی ہوں، صحیح فیصلہ کرنا اپنے بارے میں. اب دیکھیں کہ جو بھی احتساب ہے، استغفار کے وزن پر جو بھی آتے ہیں نا، تقاضا کرنا، جائزہ لینا، یا استغفار ہے اپنے آپ کے لیے معافی طلب کرنا، تو احتساب اپنے آپ کا حساب لینا. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو بہت ہی مشہور قول ہم کو ملتا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کتاب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. تو بیسیکلی یہ روزہ جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو تو ہم اپنا احتساب کریں. تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ اگر ہم لانا چاہتے ہیں اپنے اندر تو ہم کو اپنا احتساب بھی کرنا ہوگا، کیونکہ ہم کو ہم سے بہتر کوئی جان سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانتا ہے. لیکن انسانوں کی بات میں کریں کہ انسانوں میں ہم سے بڑھ کر ہم کو کوئی اور جان سکتا ہے، نہیں جان سکتا. جتنا میں اپنے آپ کو اچھے سے جانتی ہوں اتنا آپ مجھے نہیں جانتے، جتنا آپ اپنے آپ کو اچھے سے جانتے اتنا میں آپ کو نہیں جانتی. کیونکہ ظاہری طور پر تو ہم تھوڑی دیر ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، یا جو بھی کچھ ہمارے دل میں ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے. تو اس لیے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنا حساب کریں کہ میں کیا سوچتی ہوں، میں کیا کرنا چاہتی ہوں، میرا ارادہ کیا ہے، میرے دل کے اندر کیا ہے، نیکیوں میں کتنا آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں جو بھی نیک کام کر رہی ہوں کس کے لیے کر رہی ہوں، آئے دنیا کے لیے کر رہی ہوں، یا لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، یا اللہ کے لیے کر رہی ہوں. تو یہ سب اس کا احتساب کون کرے گا، میں خود کروں گی. تو روزانہ رمضان میں تو ہم کر ہی کریں، ویسے بھی عام دنوں میں بھی روزانہ اپنا احتساب کریں کہ آج صبح سے لے کر شام تک کے اپنے تمام کاموں کا ہم جائزہ لیں کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کی ہوں، کتنے کام ایسے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوا، اور کتنے کام ایسے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، کتنے کام ایسے تھے جو میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو آخرت میں جہنم سے بچانے کے لیے کیے، اور کتنے کام ایسے تھے جو اللہ نے کرے کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم کو مستحق بنانے کے لیے کیے ہیں. کیونکہ انسان خود ہی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، انسان خود جائزہ لے سکتا ہے اپنا. تو جب تک ہم خود اپنا جائزہ لینے والے نہیں بنیں گے، تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ کیوں پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، جس نے روزہ کس نیت سے رکھا، ایمان اور ساتھ میں احتساب کیے. تو احتساب بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ آپ سے اس نے فرمایا نا کہ اگر انسان بری باتوں سے یا لغویات سے بچا نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. اس کا کیا مطلب ہوا اس حدیث کا، تو کہ انسان روزہ ہی نہ رکھے، اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلب ہے، بیسیکلی دیکھا جائے تو کھانے پینے سے تو رکنا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا مطلب ہے، لغویات سے، برے کاموں سے، گناہوں سے، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچائے. تو اب ہم دیکھیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، یعنی وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جو ہم جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بیسٹ جو نسخہ اسکالرس کہتے ہیں، سب سے پہلے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. کیونکہ یہاں پر جب روزے کی بات کی گئی، تقویٰ کی بات کی گئی، اور ساتھ میں اس کو کس سے لا کر جڑ گئی، کیونکہ رمضان کیوں اہم ہوا، قرآن کی وجہ سے. انزل فیہ القرآن، کہ اس میں کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں تو اس کے لیے پھر ہم کو قرآن کی تلاوت پر زیادہ فوکس کرنا ہے. اور اسکالرس یہ کہتے ہیں، جو تابعین اور تبع تابعین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوکس زیادہ ہوتا تھا وہ قرآن کی تلاوت پر ہوتا تھا رمضان میں. یعنی آپ تلاوت قرآن پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دفعہ جبریل امین آ کر آپ کو قرآن کا دور کرواتے ہیں نا. پھر آخری سال میں کیا ہوا کہ دو دفعہ آپ کو قرآن کا دور کروایا گیا. تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس زیادہ تر ہوتا تھا تلاوت قرآن پر رمضان میں. رمضان سے تعلق، رمضان میں قرآن سے تعلق ہم کو مضبوط کرنا ہے. پھر قرآن میں غور و فکر، تفکر اور تدبر، کیونکہ جتنا جتنا ہم قرآن میں غور و فکر کریں گے، جتنا تفکر، جتنا تدبر ہمارے اندر پیدا ہوگا، اتنا زیادہ ہم خود بخود گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو قرآن کے اندر ڈوبے، جو قرآن میں معتزل ہوں، اور پھر اس کو وہاں سے وہ ہیرے جواہرات اور موتی نہ ملے. تو یہ یعنی حکمت کے ہیرے جواہرات، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا کی دولت، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا کی دولت بھی دینا چاہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں، گناہوں سے بچیں، تو قرآن سے ہمارا تعلق ہو، قرآن کی تلاوت پر ہم فوکس کریں اور اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. دوسری وجہ سے امام ابن القیم جوزی کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں اور گناہوں سے دور رہیں، تو اس میں مین چیز جو دیکھتے ہیں ہماری سنجیدگی، ہماری استقامت. جیسے ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا کام، یعنی تھوڑا عمل بہت پسند ہے، اس لیے اگر وہ مداومت اس میں پائی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو ہو سکتا ہے بخش دے، لیکن اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ استقامت ہو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تقوی ہمارے اندر پیدا ہو، ہم گناہوں سے دور رہیں، تو سیکنڈ جو چیز بھی کہ ہمارے نیک عمل جو ہے اس میں دعاؤں پایا جائے. یہ جو رمضان میں ہم نے نیکی کا کام شروع کیا تھا وہ کب تک جاری رہے گا؟ پھر پورے 11 مہینے تک چلتا رہے گا، تب تک کہ اگلا رمضان نہیں آ جاتا. تو ہمارے اندر استقامت ہو، ہمارے اس نیک عمل میں کنٹینیوٹی ہو، کنٹینیویشن ہو، وہ نیک کام ہم مسلسل کرتے رہے، اس کو کبھی نہ چھوڑے. جیسے مثال کے طور پر رمضان میں ہم نے تراویح پڑھنی شروع کی. تو تراویح ایکچولی کیا ہے؟ بیسیکلی دوسری جو ہے تراویح کا دوسرا نام کیا ہے؟ تہجد یا قیام اللیل. تو اگر ہم نے رمضان میں شروع کی تب ہم کیا کریں گے؟ اس کو کنٹینیو کریں گے. پھر تلاوت قرآن کا سلسلہ ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا، اس کو بھی کیا کریں گے؟ ہم کنٹینیو کریں گے. پھر جو بھی نیک کام ہے، جیسے کہ رمضان میں ہم جو ہے زیادہ انفاق کرتے ہیں، زیادہ خیرات کرتے ہیں، زیادہ نیک کام کرتے ہیں، تو باقی کے دنوں میں بھی ہم کیا کریں گے؟ اس کام کو کنٹینیو کرتے رہیں گے. تو لہٰذا رمضان کے بعد میری ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اسکالرس کہتے ہیں کیونکہ نیکی کا قبول ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جانچنے کا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث ہم کو ایسی نہیں ملتی ہے جس سے پتہ چلے کہ نیکیاں قبول ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق. یعنی اگر ہم کو جو ہم کو ہم نیکی کرتے رہتے رمضان میں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم وہ نیکی پر قائم ہیں اور اس کو آگے بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی نیکی قبول ہوئی ہے انشاءاللہ، یہ امید کی جا سکتی ہے. تو اگر رمضان کے بعد بھی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نیکی پر نیکی کرنے کی توفیق مل رہی ہے، تو انشاءاللہ یقین جانے کہ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں. تو پھر ہم کیسے سیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے ہم کہ رمضان میں جو نیکی کے کام شروع کیے تھے وہ کیا ہے؟ رمضان کے بعد بھی وہ کنٹینیو ہے یا نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی ہم اس کو کر رہے نہیں کر رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ تمام اسکالرس یہ کہتے ہیں، امام زہری کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تسبیح جو رمضان کی تسبیح ہے، تو وہ ہم زیادہ سے سبحان اللہ و بحمدہ، ہم سب چاہتے ہیں کہ جو ہم کو حدیث ملتی کہ کلمتان خفیفتان، جو دو کلمے ہیں بہت ہلکے ہیں زبان پر، اور ثقیلتان بالمیزان، میزان میں بہت زیادہ بھاری ہیں، حبیبتان من الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک رحمان کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تسبیح کی کثرت ہو. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رمضان کی تسبیح ہم یہ بنا لیں، اور آپ دیکھیں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہم کو 100 دفعہ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، جو ہم اگر ہم ذکر اذکار کی بکس دیکھیں تو اس میں حدیث میں. تو اس تسبیح کو ہم لازماً اپنے لیے کر لیں کہ ہم کو ہر حال میں صبح شام کے اذکار میں لازماً یہ تسبیح کرنی ہی کرنی ہے. کیونکہ جتنے بھی بڑے اسکالرس گزرے ہیں پہلے، جتنے بھی لوگوں کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے سلف تھے وہ اس تسبیح کو انہوں نے لازماً پکڑ لیا تھا، کثرت سے وہ ذکر کرتے تھے. اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی بات قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ اور زیادہ تلاوت کرتے تھے، اور زیادہ ذکر اذکار کرتے تھے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ایسی کون سی بات ہے، یا میری زبان یا میری ذہن کی ایسی کون سی گتھی ہے جو سلجھ نہیں رہی ہے. تو وہ اپنے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فہم عطا کر، مجھے یہ بات سمجھا دے، یا میری ایسی کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے میرے قرآن کی آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اور کثرت سے استغفار، کثرت سے ذکر اذکار کرتے تھے. تو بعض اوقات ہو سکتا ہے ہم کو بھی اس طرح سے سمجھ میں نہ آئے کچھ باتوں کی حکمت یا اس کی جو بھی مصلحت ہے کہ اچھا یہ حکم اللہ تعالیٰ کا کیوں ہے. تو اگر کبھی ایسا ذہن میں خیال ہے فوراً کثرت سے استغفار ہم شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار شروع کر دیں, تو رمضان میں کثرت سے سبحان اللہ کو بھی ہم دیں. ہم جو صبح شام کے اذکار ہے جو 100 دفعہ ہم کو پڑھنے کا ذکر ملتا ہے اس کو ہم لازماً اپنے دن رات کا حصہ بنا لیں کہ ہم صبح 100 دفعہ پڑھیں گے, شام میں 100 دفعہ پڑھیں گے. جب اگر ہم رمضان میں عادت ڈالیں گے تو کیا ہوگا, ان شاء اللہ اس کی عادت اگلے دنوں میں بھی بن جائیں گی اور پھر یہ ہمارا ایک عمل ہو جائے گا روزانہ کا ان شاء اللہ. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ سب سے مین جو بات ہے, یعنی تین چیزیں ہم نے بیسیکلی سیکھی. پہلے تو کیا ہے, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. دوسرا ہم نے کیا سیکھا, نیکیوں میں استقامت, یعنی اس کو کنٹینیو ہم کرتے رہے. اور تیسرا کیا ہم نے پڑھا, تسبیحات, ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ہم اس کو کریں. اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کیا ہے, دراصل بیسیکلی ہدایت ہے, رہنمائی تمام لوگوں کے لیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ہدایت, رہنمائی ملے, صحیح راستے کا ہم کو گائیڈنس ملے, کہ کوئی ہمیں گائیڈ کرے, تو ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے, صرف اور صرف قرآن سے مل سکتا ہے. تو لہٰذا ہم رہنمائی حاصل کریں تو قرآن سے کریں, اور ہم یہ اس طرح سے کریں کہ جو ہمارا تعلق تھا قرآن کے ساتھ اس تعلق کو ہم بڑھائیں. یعنی تعلق میں ہمارے کمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ تعلق میں ہمارے اضافہ ہی ہونا چاہیے. تو لہٰذا اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ اور پھر قرآن کے ساتھ ہم بڑھاتے جائیں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اللہ کرے کہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو, اور جیسے صحابہ کرام رمضان گزارتے تھے اللہ کرے کہ ہم بھی ویسے رمضان گزارنے والے بنے ان شاء اللہ. اور اس رمضان میں تو کم از کم ہمارے اندر اتنی تبدیلی آئے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم کو تقویٰ کا حصول کرنے والا بنا ان شاء اللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.